हादियों रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں آپ کو خوش آمدید کے
جزاک اللہ
کیسے مزاج گرام
الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ سوال اچھی نیت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ سوال یہ علم کی چابی ہے سوال کرنے سے جو کم علمی یا جہالت کا مرض ہے اس سے شفا ملتی ہے سوال کرنے میں کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے جواب دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے جو سن رہے ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ سوال کے ضمن میں کئی لوگ ثواب اور خیر و برکات ان کے حصے میں آ رہی ہوتی تو اس لیے اچھی نیتوں اچھے ارادوں کے ساتھ آپ کسی بھی عالم دین سے یا کہیں بھی ایسی علمی نشست ہوتی ہے تو وہاں سوال کے اندر یہ نیتیں شامل کر لینی چاہیے کہ خود اگر نہیں معلوم تو ہمیں معلوم ہوگا پھر قرآن نے بیان کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں تو یہ سوال کرنے کا حکم تو خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے صحابہ کرام علی مردوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو سوالات کیا کرتے تھے آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی صورت کے اندر ایک عام لوگوں کی طرح آپ چلتے پھرتے آئے اور آ کر سوال کیے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے وہ بھی سوال کیے اور آپ علیہ السلام نے جواب دیے تو سارے لوگوں کو ان کے جوابات معلوم ہو گئے اس لیے ارشاد فرمایا یعلمکم دینکم یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے مطلب یہ کہ یہ سوال کرتے رہے اور اس کے ضمن میں اتنا دین کا حصہ اور دین کی باتیں وہ تم تک پہنچ گئیں تو سوال کرنے والے اگر اچھی نیتیں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ خیر و برکات میں ان کا بھی حصہ ہوگا ثواب بھی ضرور ملے گا اللہ ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ علماء کرام سے سوالات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کئی ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں ان سوالات کی طرف دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا جاتا ہے
میرا نام محمد صابر قادری ہے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارا کام بریانی کا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے چاول پلیٹوں سے گر جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر کوئی شیر ہماری رہنمائی فرمائے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں
جی کھانے پینے سے تعلق رکھنے والے کیٹرنگ کے جتنے بھی افراد ہیں تو اس میں یہ مسائل تو ان کو رہتے ہیں کیا کرنا چاہیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے اور اس بات کو بیان کیا کہ یہ حتی الامکان احتیاط کرتے ہیں تو ہونا یہی چاہیے کہ احتیاط جو کام کرنے والا ہے وہ خود اس کا ذہن رکھتا ہو کہ میں نے احتیاط کرنی ہے
جی.
وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے اس طرح کے افراد کی کہ ان کا خود اپنا احتیاط کا ذہن نہیں ہوتا سوائے اس مقام پر کہ جہاں ان کو اپنے نقصان کا اندیشہ ہو یا جہاں ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہو تو پھر وہاں پر وہ ضرور احتیاط کرتے ہیں جیسے امیر اہل سنت دودھ والوں کی مثال دیتے ہیں کہ دودھ کا ایک ایک قطرہ وہ محفوظ رکھتے ہیں کہ جو جس ٹنکی کے اندر بڑی ان کا دودھ ہوتا ہے اس کا نل بھی الٹا کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس نل کے نیچے بھی یہ ایک بالٹی رکھتے ہیں تاکہ ایک ایک قطرہ اس کا محفوظ ہو کیونکہ ان کی قیمت بنتی ہے
جی
تو جہاں اپنے مال کو محفوظ رکھنا ہو جس میں کسی طرح بھی فائدہ ہو تو وہاں تو یہ احتیاط برتی جاتی ہے ورنہ دیگر مقامات پر اس طرح کی احتیاط برتنے سے یہ بے احتیاطی ہی کی جاتی ہے لہٰذا اولاً تو سب سے پہلے اپنا ذہن ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایک جو ہے وہ دانہ تک ضائع نہ ہو, کہ اللہ پاک کا رزق ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو یہ آپ کے دانے وغیرہ گر رہے ہیں جو آپ نے دکھائے, تو کوئی ایسی صورت بنائے کہ یہ کوئی کپڑا یا کوئی ایسی پلاسٹک وغیرہ رکھی ہو کہ اس پہ گرے تو وہ خراب نہ ہو اور وہ استعمال کے قابل رہے, کیونکہ بعض اوقات وہ نیچے گر جاتے ہیں تو پھر استعمال کے قابل نہیں رہتے, آپ کسی گاہک کو وہ کھلا بھی نہیں سکتے اور خود بھی اسے صاف کر کے کھانا مشکل ہوتا ہے. تو لہذا ایسا اہتمام کریں کہ اگر وہ گرے بھی تو ایسی جگہ پر کہ اس کو پھر آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہو. اگر کوئی صورت نہیں رہتی اور یہ ایسا خراب ہو گیا, ایسا میلا ہو گیا, ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ نجاست یا جو ہے وہ مٹی وغیرہ اس طرح کی لگ گئی کہ جس کو صاف کرنا پاک کرنا اب ممکن نہ رہا, تو یہ آپ یعنی جو مٹی وغیرہ ہے وہ صاف نہیں کی جا سکتی, تو اب آپ اس کو استعمال نہ کریں, وہ کسی جانور وغیرہ کو آپ کھلا دیں.
ٹھیک ہے, اور احتیاط بہرحال آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ اس میں احتیاط, اور یہ خاص دکان والوں کے لیے, بریانی والوں کے لیے, بلکہ گھروں کے اندر بھی یہ جو باتیں آپ نے کی کہ خواتین کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا,
سب کو لحاظ رکھنا چاہیے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنا مالک خود یہ کام کر رہا ہو تو وہ تو کچھ نہ کچھ احتیاط ضرور برتے گا. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے جو دکان پہ کام کرتا ہے, نوکر ہوتا ہے, تو وہ چونکہ اس کا اپنا مال نہیں ہوتا تو وہ بے احتیاطی اس کے اندر برت رہا ہوتا ہے. اگر ہماری خود یہ کام کر رہا ہو تو اس میں پھر وہ احتیاط دوسروں کے مقابلے میں زیادہ کرے گا.
ٹھیک ہے, اور جہاں بالخصوص میں یہ بھی کہوں گا ناظرین کرام سے کہ لنگر نیاز کا جو اہتمام ہوتا ہے, عام طور پہ جو کھانا مفت میں آئے اور مفت میں تقسیم کرنا ہے, مفت میں تو نہیں آتا, لنگر نیاز کے بھی تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی جنہوں نے نیاز کی ہے, جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے تو ان کے پیسوں سے ہی وہ چیزیں آتی ہیں, تو وہاں بھی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ نیاز کے مواقع پر, حالانکہ عام کھانوں سے بڑھ کر نیاز کے کھانے کا احترام بیان کیا گیا, ادب بیان کیا, کیونکہ یہ نیاز کا ہے, یہ تو ویسے ہی بابرکت کھانا ہے, تو اس میں ان چیزوں کا زیادہ خیال. بلکہ مفتی صاحب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو نیاز کے اور بالخصوص میلاد شریف کے حوالے سے جو تھا کہ زمین پر بھی جو گر جائے تو
اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ ہونٹوں کے ذریعے
زبان
کے ذریعے, تو یہ اعلیٰ درجے کا ادب اعلیٰ اہتمام ہے, تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہ تو چلیں نسبت ہو گئی نا, تو اس کا اور زیادہ ہو گیا معاملہ, رزق اللہ پاک کا رزق ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر تھا, آپ علیہ السلام نے اٹھایا, صاف کیا اور اسے تناول فرما دیا, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ اس روٹی کا احترام کرو, یہ جس قوم سے گئی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی. یعنی پھر وہ یا تو اس کے رزق کے اندر کمی کر دی جاتی ہے, تنگی ہو جاتی ہے, یا پھر اس کی برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے.
جی کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. بنت عبد الغفار اتاریہ برے والا یہ پوچھ رہی ہیں کہ میت پر تیسرا کلمہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں میت پر تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے.
عام طور پر تو میت پر نہیں پڑھا جاتا, میت پر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اگر تو نماز جنازہ میں, تو نماز جنازہ میں تو عام طور پہ یہ نہیں پڑھا جاتا. نماز جنازہ کے اپنے اوراد و اذکار ہیں, اور جنازہ اٹھاتے وقت بھی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ تیسرا کلمہ یہ پڑھا جا رہا ہو, نہ قبر میں اتارتے وقت اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میت جب گھر میں ہوتی ہے تو اس وقت مختلف علاقوں کے اندر مختلف چیزیں
پڑھی
جا سکتی ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں. میت پر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ میت کے اصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, کہ اس کے اندر ایک ایک کلمہ جو ہے اس کے اندر ثواب کا انبار موجود ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ سارے کلمات جو ہیں, یہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ سب کے سب کلمات, ایک ایک کلمہ اس کے حوالے سے الگ الگ فضیلتیں موجود ہیں. جنت میں درخت لگنے کی فضیلتیں الگ موجود ہیں, اس لیے اس کو پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل اسے پڑھا جا سکتا ہے اور ایصال ثواب اس کا کیا جا سکتا ہے.
ماشاءاللہ, یہ میت پر پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ میت یعنی چارپائی گھر میں موجود ہے, صحن میں ہے, اور خواتین عام طور پہ ارد گرد بیٹھی ہوتی ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ جب میت کو گھر سے اب رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے, ایک طرح کا غسل بھی ہو گیا سب کچھ, اور اب جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, تو اس وقت پڑھتے ہیں. ہونا یہی چاہیے, گھروں میں بھی عام طور پر جب میتیں ہوتی ہیں تو اس وقت پڑھنے کا رجحان کم ہوتا ہے, اور سب یا تو ایک تعداد باتوں میں یا رونے اور اس طرح کے معاملات میں, تو ایسے مواقع پر بھی اگر کوشش کر کے اپنے صبر کے ساتھ اور اس صدمے کو برداشت کرتے ہوئے اہل خانہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کی طرف رہیں گا, رجحان رہے گا, تو انشاءاللہ میت کو اس کا فائدہ ہی نصیب ہوگا. حسن صاحب, کچھ کلمات ایسے خود ہی ایڈیشن کیے ہوتے ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد کوئی چیز اردو میں یا پنجابی میں ساتھ لگی, محمد رسول اللہ پھر اردو میں یا پنجابی میں کوئی چیزیں, تو میں چاہوں گا آپ ایسوں کو کیا کہیں گے کہ وہ ان کلمات کے حوالے سے ڈائریکٹ, کیونکہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے, خواتین نے کیا ورد کرنا ہے, جنازہ اٹھاتے ہوئے کیا کرنا ہے. ایک تو آپ نے تیسرے کلمے کا بتایا, پہلا کلمہ شریف ہے, جو نارمل چیزیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن چیزوں کے ساتھ کوئی چیزیں ایڈ کر کے اس کو ایک بنا لیا اور طرز کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. کہنے کا مقصد مدعا یہی ہے کہ آپ خود اگر کوئی ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے ضرور علماء اکرام سے آپ رہنمائی لیں, ان سے پوچھ لیں, ظاہر ہے وہ کلمات آپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد ہی وہ اس کا حکم شرح بیان کریں گے کہ وہ کلمات ہیں کس طرح کے. تو اس لیے جو بھی جہاں بھی جس طرح کے رائج ہیں دار الطالب سنت سے, آپ دن کے اوقات میں صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ یہ دار الطالب سنت میں براہ راست ٹیلی فون کے ذریعے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, اور ان اوقات کے اندر آپ یہ اس طرح کے اور بھی جو مسائل آپ کے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی لے سکتے ہیں. مزید سوال.
میں یہ پوچھ رہا تھا, سوال میرا یہ تھا کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے اور 2-3 بار ان سے میں نے کہا ابھی تو ان کا اگلے مہینے دے دیں گے, 30 مہینے دے دیں گے, ابھی تک تو دے نہیں پائے, تو کیا میں اس کو زکات کے پیسے میں ان سے کہہ دوں کہ میں زکات, یہ میں تمہاری زکات ہے, میں مطلب ہے تمہارے لیے ختم, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کو کہہ دوں زکات ہو جائے گی, آپ مطلب میں آپ کو زکات دے رہا ہوں.
آپ کی نہیں ہوگی, اچھا آپ اپنی زکات ان میں سے, یہ اسی میں
جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے مل نہیں رہے تو اس کو ہم زکات میں کاؤنٹ کر لیں,
یعنی لکھ لیں اپنے پاس کہ ہماری زکات
نہیں ہے, اس کو ہم معاف کر دیں تو پھر یہ زکات میں کاؤنٹ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. زکات کے لیے تملیک یعنی مالک کرنا یہ شرط ہوتا ہے, اگر کسی کے اوپر اس کا قرض ہے اور اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اسے معاف کر رہا ہوں تاکہ میری زکات ادا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر وہ زکات کا مستحق ہے, اسے زکات لگتی ہے, تو جتنی رقم آپ نے معاف کی ہے اس کی زکات آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ باقی مال کی جو آپ کے اوپر زکات ہے وہ بھی ساقط ہو جائے, ختم ہو جائے, ایسا نہیں, زکات آپ کو دینا ہوگی. آج کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شرعی فقیر ہے, زکات کا مستحق ہے کہ اسے زکات لگتی ہے, تو آپ اسے زکات میں رقم دے دیں, جب وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے, اس کا مالک ہو جائے, تو پھر وہ آپ کو واپس دے سکتا ہے کہ آپ نے زکات ادا کر دی, اب وہ جو آپ کو واپس کر رہا ہے وہ آپ کا مال ہے جو اس نے آپ کو واپس کیا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فقط آپ یہ نیت کر لیں کہ چونکہ میرا قرضہ بھی اس سے مل نہیں رہا تو میں اس نیت کرتا ہوں کہ اس کا میں نے قرضہ معاف کر دیا, میری زکات ادا ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا, اور یہ بھی ضروری کہ جس کو معاف کرنا ہے یا دے کر لینے والا معاملہ ہے وہ بھی اس کا حقدار ہو.
جی بالکل, شریف فقیر ہو,
شریف مستحق ہو. جی ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ عورت بچے کو دودھ کون کون یعنی پلا سکتی ہے, خواتین میں سے نانی دادی پھوپھو, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا بچے کی نانی دادی پھوپھو وغیرہ بچے کو دودھ پلا سکتی.
دیکھیں, دودھ پلانے کا حق تو والدہ کا ہی ہے, ظاہر ہے اسی نے پلانا ہے, باقی کہ اس کے علاوہ جو بھی پلائے گا تو اس میں پھر یہ لازمی ہو جائے گا کہ اس کا اس سے دودھ کا رشتہ اگر قائم ہو گیا, جیسے 2.5 سال کی مدت کے اندر پلا دیا دودھ, 30 مہینے جو اسلامی ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے پلا دیا تو دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گا. اگرچہ کہ پلا صرف 2 سال تک سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں پلا سکتے, لیکن رشتے کا ثبوت یہ 30 مہینے تک 2.5 سال کا جو وقفہ ہے اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہے کہ دودھ کا رشتہ یہ ثابت ہو جانا, دودھ والا رشتہ قائم ہو جانا, یہ تو ہو جائے گا, چاہے وہ نانی نے پلایا ہو, چاہے وہ دادی نے پلایا ہو, چاہے وہ پھوپھی نے پلایا ہو, چاہے خالہ نے پلایا ہو, کسی نے بھی پلایا ہو, اس کا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا. اب پلانا چاہیے نہیں پلانا چاہیے تو یہ بہت رسکی ہے, ہر مقام پر اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے, حتیٰ کہ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ بھول جاتے ہیں, یعنی پلا دیا, اب ایسے بعض اوقات تو اتنے خطرناک کیس بن جاتے ہیں کہ جس کا سدے باپ کرنا اور جس کو حل کرنا, بظاہر تو شریعت کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے لیکن جن کے اوپر یہ حل جاتا ہے وہ جو ہے نا
وہ ہل جاتے ہیں,
ہل جاتے ہیں
کہ ہاں ہل جاتا ہے, ایک طرح
رشتہ قائم ہو چکا تھا, حالانکہ وہ بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کا رشتہ جیسے سگے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے ویسا ہی دودھ والے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, جس طرح سگے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح حرام ہے اسی طرح یہ دودھ والے رشتوں کا بھی آپس میں रिश्ता ये हराम है, जो चीजें नसब के जरिए हराम होती हैं, जो रिश्ते नसब के जरिए, जो आपका खूनी रिश्ता है उसके जरिए हराम हो रही हैं, इसी तरह ये दूध वाले रिश्ते के जरिए भी वो रिश्ते आपस में हराम हो जाते हैं। चचा बन जाएगा, ताया बन जाएगा, मामू बन जाएगा, बाज़ोकात बेटा बन जाएगा।
तो यानी खुलासा ये हुआ कि ये दादी का बिलफर दूध पी लिया
जी,
तो किसी भी चचा ताए के यहाँ और इसी तरह फूफियों के यहाँ इसकी ये सब की औलादें इस पर हराम
हो सकती हैं। इस तरह तो फुकाहे कराम ने तो उस जमाने में ये लिखा था, भारूराइक वगैरह के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर दूध पिलाए तो उसको लिख ले ताकि किसको दूध पिलाया है, ताकि बाद में ये दस्तावेज काम आ सके, ऐसा ना हो कि दूध के रिश्ते फिर आपस में उनका निकाह हो रहा हो। तो ये होता है हमारे यहाँ पर, तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि उमूमी तौर पर इसको निभाया नहीं जाता और लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए हत्तर इम्कान कोशिश ये करे कि दूध ना ही पिलाए। जहां ऐसा हो कि दूध पिलाना ही पड़ गया तो फिर वहां पर इस बात को याद भी रखें कि ये आपस में दूध का रिश्ता कायम हो चुका है,
बल्कि उसका पूरा फतवा ही ले लेना चाहिए कि अब इसने फुलां का दूध पी लिया, क्योंकि इतना मसला भी मालूम होने के बावजूद भी आपके सामने भी कई ऐसी गलतियां आई कि लोग ये समझे कि जिस बच्चे के साथ दूध पिया था ना बस वो ही उसका बहन भाई बने, तो हमने बकिया के साथ रिश्ता हो सकता है या कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ पिया।
ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों के अंदर है कि वो समझते हैं कि जिस बच्चे के साथ मिलकर या जिस बच्चे की वजह से दूध उतरा है उसके उसमें उसने पिया है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बहन भाई या भाई भाई बनेंगे या बहने बहने बनेंगी, बाकी इसके अलावा जो है वो रिश्ते हराम नहीं होंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी है। आपने जिस खातून का दूध पी लिया, अब उसके शोहर से जितनी उसकी औलादे हैं वो सारी की सारी इस बच्चे के ऊपर हराम हो गई है। तो अब ये नहीं हो सकता कि एक बड़ी बहन के साथ आपने दूध पिया था तो उसकी छोटी बहन से निकाह करना हलाल हो जाए, वो छोटी बहन भी हराम हो जाएगी। तो इसलिए दूध के रिश्ते कायम करते हुए मुकम्मल एहतियात ये जरूरी है।
अच्छा जी, एक और सवाल है, जुम्मा के फर्जों से पहले वाली और बाद वाली चार सुन्नतें मौकदा होती हैं या गैर मौकदा?
ये दोनों सुन्नतें मौकदा हैं। सुन्नत जुमे से पहले की भी चार सुन्नतें ये भी मौकदा हैं और जुमे के बाद की भी जो चार सुन्नतें हैं वो मौकदा हैं, और दोनों में आपने मौकदा ही की नियत करनी है और जुमा से पहले और जुमा के बाद की नियत करनी है कि मैं जुमे से पहले की चार सुन्नतें अदा कर रहा हूँ, जुमा के बाद की चार सुन्नतें अदा कर रहा हूँ।
जी मजीद सवाल।
सवाल है कि उम्मे हानिया किसका नाम था और इसका मतलब क्या है?
ठीक है मजीद।
सब एक बंदे ने कोनों की मन्नत मानी, अब काम पूरा होने पर वो ये खैरात खुद और घर वालों को खिला सकता है?
जी मन्नत मानी है खुद और घर वालों को। उम्मे हानी,
उम्मे हानी हजरत सईदना मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की बहन थी, उनका ये नाम था और ये फतह मक्का के मौके पर ईमान लेकर आई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी चचा की बेटी हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाली भी हैं और मेराज की रात जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सफ़र फरमाया उसमें एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर ही आराम फरमाते हैं, फिर वहाँ से आप हरम मक्का के अंदर यानी काबे के पास आए थे, वहाँ से फिर आपका सफ़र शुरू हुआ था। तो बड़ी बाबरकत खातून थी, अजमत वाली खातून थी
और इनको ही बताया आपने मेराज के बाद।
मेराज के बाद वापस आकर चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर ही ठहरे थे तो सारे मामलात की खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दी थी और इन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि आप लोगों के सामने ना बयान करें कि वो फिर तकलीफ पहुँचाएंगे, अजियत देंगे, मजाक बनाएंगे, लिहाजा आप ये इनको ना बताएं।
ठीक है, माना क्या बनेगा उम्मे हानी?
हानी वैसे तो खुशखबरी वाले को कहते हैं तो गालिबन इसका माना यही बनेगा कि खुशखबरी वाली।
खुशखबरी वाली, ठीक है। मन्नत खुद ही खाना क्या कहेंगे?
मुबारकबाद को भी कहते हैं हनी, हनी,
हनी
जी। और मन्नत का देखें, अब ये मन्नत के अल्फाज इन्होंने नहीं बताए कि वो शरई फकीर के लिए मन्नत मानी कौन से वो अल्फाज थे। अगर तो शरई मन्नत हो जाती है तो फिर तो आपको फुकरा ही को खिलाना पड़ेगा, यानी जिनके ऊपर जक़ात लगती है जो शरई फकीर हैं उन्हीं को आप खिलाएंगे, और अगर उर्फी मन्नत है तो उसको आप और आपके घर वाले भी खा सकते हैं, लेकिन बेहतर इसमें भी यही है कि उन लोगों को खिलाएं कि जिनके जो इसके मुस्तहक हों और उनके दिल उसको खाने से खुश हों।
ठीक है जी मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब ने अभी जो है मैयत के बारे में जो ऊपर कस्बियात की जाती है उनके बारे में बता रहे थे, तो हमारे भी इधर जो है ना मैयत पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूल अल्लाह, تو اس طرح یہ تسبیح کرنا.
ٹھیک ہے, محمد پاک رسول اللہ, یعنی یہ اس طرح کہ میں جو کہہ رہا تھا اس کی وجہ یہی ہے. پھر بھی کچھ ایسے کلمہ سنیں کہ عجیب و غریب بن گئے. بہرحال پہلے آپ یہ بتائیں پھر آگے مزید.
دیکھیں ترکیب عجیب سی ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکوں کے پاک ہیں,
بالکل
کوئی شبہ ہے نہیں. ان کا نام اقدس اللہ پاک نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ بندے کے دل کی طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے. تو ان کے پاک اور ستھرا ہونے میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا ترکیب بنتی ہی نہیں ہے. یعنی ایک طرف آپ عربی پڑھ رہے ہو, درمیان کے اندر آپ نے ایک اردو کلمہ وہ اضافہ کر دیا. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پڑھیں, اس کے بعد آپ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک طیب جس طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں. جس طرح کا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے, کلیمے کو اسی انداز میں پورا پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ویسے اپنے اس اعتبار سے اس میں کوئی سخت معنی تو نہیں, محمد پاک رسول اللہ
نہیں وہ نہیں بنے گا. لیکن جو اوراد و اذکار جس انداز میں آئے ہوں حتی الامکان ان کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے. عربی زبان میں بھی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ آخر میں جا کے تبدیلی بھی نہیں ہوتی, وہ اضافے ہوتے ہیں جو اکابر ائمہ سے ثابت ہوتے ہیں. تو اس طرح درمیان کے اندر اضافے نہیں کرنے چاہیے. معنی میں بھلے تبدیلی نہ ہو لیکن یہ سننے والے کے لیے بالخصوص جو علم رکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ تو عجیب سا کلمہ ہو گیا ہے. تو وہ پورا جیسا کلمہ جو ہے وہ ہماری شریعت کے اندر رائج ہے اسی انداز میں پڑھیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ جو گھر گھر کے اندر علاقوں کے اندر باقاعدہ چیزیں رائج ہیں تو ہمیں ضرور وہ دیکھ لینے چاہیے کہ شرعی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت ہے یا اس کی جگہ کوئی اور اچھے کلمات ہیں تو ہم وہ رائج کریں. کیونکہ عام طور پہ کوئی ایک آدھ خاتون ہوتی کسی جگہ پہ کوئی نعت پڑھنے کے لیے یا کوئی اس طرح, تو وہ اپنی کئی چیزیں وہاں اس پورے علاقے میں مشہور کر دیتی, پھر وہی رائج ہو جاتی ہے. اور اس سے خواتین یہی سمجھتی ہیں یہ تو ہم پتہ نہیں برسوں سے سنتی ہوئی آ رہی ہیں. تو وہ ٹھیک ہے سنتی ہوئی آ رہی ہیں, لیکن اس کی پہلے یہ ضرور رہنمائی لے لیں کہ وہ درست بھی ہے یا درست نہیں ہے. کلمہ شریف پڑھیں, مولا صلی و سلم کا سیدھا بردہ شریف پڑھیے, اور کعبہ کے بدرد جا اس طرح کے کلمات بھی وہ کہے جا سکتے ہیں. ہاں خواتین کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں وہ اس طرح پڑھ رہی ہیں تو ان کو کتنی آواز رکھنی ہے, کیا کہتے ہیں آپ, کیونکہ اس میں ترنم بھی ہے ان چیزوں میں.
جی بالکل, عورتوں کی جو آواز بالخصوص ترنم والی ہے یا اس طرح کے ذکر و اذکار میں جب یہ مل کے پڑھتی ہیں تو اس کے اندر عام طور پر یہ ایک ردھم پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسی آواز ہرگز کسی غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے, بالخصوص جو میت کا گھر ہے تو اس میں اس طرح کے افراد کا اجتماع ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں,
باہر بھی بیٹھے ہوتے ہیں.
اور ایسے لوگ آتے ہی ہیں ظاہر کہ جو بھلے گھر والے کہلاتے ہیں لیکن وہ محرم نہیں ہوتے. تو لہذا فقط اتنی آواز ہو کہ آپ لوگوں کے کان تک ہی آپ کی آواز پہنچے, باہر آپ کی آواز نہیں جانی چاہیے.
جی ویڈیو سوال.
میرا نام محمد شاہد اتاری ہے. میرا یہ سوال ہے کہ تقوی کے بارے میں مجھے معلومات کرنی ہے. تقوی جیسے اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہے, اور تقوی کا مطلب مجھے جاننا ہے.
ماشاء اللہ بہت سوال, اچھا سوال ہے. البتہ موضوع بہت بڑا ہے تقوی کا پورا ایک, لیکن خلاصہ کچھ آپ اشارہ فرمائیں.
تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور بچانا, یعنی رکاوٹ آڑ بننا. تو چونکہ تقوی جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو جہنم سے بچانے والا ہے, جہنم سے اس کے لیے آڑ اور رکاوٹ ہے, اس لیے تقوی کو تقوی کہا جاتا ہے. اب تقوی جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں, بنیادی اعتبار سے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں. نمبر ایک وہ قسم ہے کہ جو ہر مومن کو حاصل ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان جو ایمان لے کر آیا, جب وہ ایمان لے کر آیا تو اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے محفوظ ہو گیا. یعنی اگر وہ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا تو اب اللہ نہ کرے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کی سزا بھگتنا پڑی تو بالآخر اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے. یعنی اس کو بولتے خلود فی النار, سے اس کا یہ ایمان رکاوٹ بن گیا. تو یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ جس میں ہر مومن کو اتنا تو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے, اللہ سے وہ ڈر رہا ہے. تقوی کا ایک معنی ہوتا ہے ڈرنا, تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے, کفر سے بچتا ہے, شرک سے بچتا ہے, کفر و شرک وہ نہیں کرتا. تو یہ چیز اس کو جہنم میں ہمیشہ جانے سے محفوظ رکھے گی, جنت میں داخل کروائے گی. دوسرا درجہ تقوی کا وہ ہوتا ہے کہ جو ان نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بچاتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب اس میں جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا، اس کا تقویٰ اتنا ہی مضبوط ہوگا. تو یہ نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اور ایک سب سے بڑا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر ایک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس کے دل کے اندر یاد صرف اور صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے. ہر وہ چیز کے جو اسے اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. یہ درجہ انبیاء کرام علیہ السلام اور بڑے بڑے اولیاء کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کا ہر کام، ان کی ہر یاد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ان کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرے. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. باقی اس کے علاوہ مختلف اقسام اور بیان کی ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خزائن العرفان میں 7 قسمیں بیان کی ہیں، اور علماء نے کافی ساری اقسام دیگر بھی بیان کی ہیں. تو تفصیل کے لیے آپ اس موضوع پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں. تفسیر سراۃ الجنان میں بھی آپ کو اس کے حوالے سے ملے گا. اس کے علاوہ اے ایمان والا جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی
ماشاءاللہ. اور بلکہ شروع میں ہی سورہ بقرہ کے اندر ہدل للمتقین، اس کے تحت ہی کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو وہ تقوی کے سارے درجات سراۃ الجنان کے اندر بھی بڑے ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس کی 6 یا 7 جو اقسام بیان کی گئی وہ پوری ان کے اور ان کے احکامات یہ بیان کیے گئے. اللہ پاک ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور متقین جیسے اوصاف اللہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں
جی.
ایک بھیجا کسی نے، خان کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ، اس روح نو بخشیں آپ اللہ. یعنی یہ بھی ترنم کے ساتھ یہ کلمات بھی یہ پڑھے جاتے ہیں.
خان کعبہ،
ہاں شروع میں یہ لکھا ہوا ہے. تو خان کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ، اس روح نو بخشیں آپ اللہ.
دیکھیں اب یہ بس بنا لیے ہوں گے لوگوں نے،
یعنی ہے، یعنی ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی الگ ہی ہے. بالکل
اس طرح بنا لیے ہوں گے. اب دیکھیں اب بعض
ہے تو دعائیہ کلمات ہے اس میں،
لیکن اب یہ لیکن وہ شروع کے اندر تو بس ایسے ہی مقدس نام لیے ہوئے ہیں، باقی کوئی ترکیب تو ہے نہیں اس کی، کوئی جملہ تو بنتا نہیں ہے. یہ بس وہ ایک بنانے کے لیے ہو گیا ہے. اب اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کو روک، اس کو غلط کہنے کی جگہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے متبادل اچھے کلمات لوگ
اچھے دے دیں. اچھے کلمات،
آپ اچھے کلمات وہاں پہ رائج کر دیں. جو عقل والا ہے، سمجھ والا ہے، جس کو دین کا علم ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان یہ رائج کرے. اب اس کو پڑھنے سے دعا تو ہو گئی، لیکن ایک اصال ثواب کی جو صورت ہے اور بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تکرار ہے وہ ہو تو زیادہ اچھا ہوگا.
ٹھیک ہے مرل، آپ نے آئندہ پروگرام میں ان کے متبادل کلمات بھی عطا فرمانے ہیں کہ ان کی جگہ یہ راج کر لیں، اس کی جگہ یہ. عزیز سوال
مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال عرض ہے کہ بچے پتنگیں اڑاتے ہیں، کہ یہ پتنگیں اڑانا ٹھیک ہے یا نہیں؟
دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے وہ کہ جو شرعی اعتبار سے منع ہوتی ہے، یعنی شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر الٹے سیدھے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، ان کے وہ دلائل بھی غلط ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ خود عقل رکھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو غلط ہی کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی تھوڑی سی سمجھ وہ رکھتا ہے تو اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ہے ہی غلط. تو شرعی اعتبار سے تو یہ فضول کام ہے کہ اس میں اسراف بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے وقت کا ضیاع کرنا ہے، لہو و لعب ہے، اس کے اندر کوئی ورزش تو ہے ہی نہیں
اور جانی خطرے.
اب عقل سے تھوڑا سا کام لینا، تو آئے دن کوئی نہ کوئی خبر اس طرح کی آتی رہتی ہے. 2 دن پہلے مجھے اسلامی میں دارالسلام کے اندر آئے سوال کرنے کے بعد مجھے کہا کہ رشتہ دار بچی تھی چھوٹی 1 یا 2 سال کی، مان جا اس کے گردن سے گزرا، بھی ہاسپٹل میں آئی سی یو کے اندر دعا کر.
بائک پہ ہوں گے یعنی
بس اسی طرح کا کوئی
اور یہ بائک پہ جانے والا اتنی اسپیڈ سے. اور
اب بندہ خدا یہ لوگ سوچتے نہیں اس حوالے سے کہ یار ہمارے تھوڑی سی تفریح کی بنیاد پر اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں. فائرنگ کرنا جگہ جگہ پر، جب شادی ہوتی ہے تو اس کی خوشی کے اندر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو مختلف ایونٹس آتے ہیں ہمارے یہاں پر، نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے یا اس کے علاوہ 14 اگست ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے، تو اب جب ان سے بات کی جائے ایسی چیزوں کے اوپر تو یہ ایکسٹرا جو ہے وہ عقل مند بن رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو بندہ خدا اگر آپ کے گھر کے اندر ایک دفعہ اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو گیا نا, ایک دفعہ اس طرح کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا آپ کے گھر کے اندر, تو ساری زندگی پھر آپ اس کی مخالفت کرتے پھریں گے. یعنی کیسے کیسے معاملات پیش آ جاتے ہیں, یہ ایک تھوڑی ہے. بیسیوں کو تو ہم خود جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ گردن کی رگ کٹی چلی گئی, کسی کا کچھ کٹ گیا, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا, کسی کی انگلیاں کٹ گئی, کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا, خود مرتے ہیں, خود گرتے ہیں چھتوں سے, یہ معاملات الگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد
دوسروں کو جو نقصان
الگ پہنچاتے ہیں.
ڈائریکٹر شمس بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آج ایڈیٹر, ان کی بیٹی 7 سال کی ہے, 2 دن پہلے ان کو وائی فائی کسی کا لگ تو بانجی, تو آج ان کا انتقال.
بس
آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ,
اب آپ پوچھیں نا ان کے گھر والوں سے, اب آپ پوچھیں جا کر یہ جو خوشیاں منا رہے تھے ان کی تو خوشیاں ہو گئی نا, اب ان سے پوچھیں کہ ان کے گھر والوں کے اوپر کیسے گزر رہی ہوگی. تو قیامت کے دن کیا یہ بچی اس کا گریبان نہیں پکڑے گی جس نے اس طرح کا جو فائرنگ کی ہوگی؟ تو عقل سلیم سے کام لینا چاہیے. اچھا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر حکومت بھی پابندی لگاتی,
بالکل شرعی طور پر تو ہے مسئلے,
پتنگ بازی ہے یا اسی طرح یہ جو ہے وہ فائرنگ ہے, اس پہ پابندیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے, عقل سے کام لینا چاہیے کہ کس قدر آپ تکلیف کا لوگوں کے لیے باعث بنتے ہیں, کس قدر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کا حساب قیامت کے دن آپ دیں گے کیسے. اور اللہ کرے کہ اگر کوئی ایسا حکمران آتا ہے, کوئی ایسا عادل اور انصاف کرنے والا شخص آتا ہے کہ جو اس معاملے کے اندر انصاف کرے, تو پھر آپ کی جو پکڑ ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے پکڑ ہوگی,
کیسی گرفت ہوگی. اور یہ جو بھی گرفت ہوگی وہ دنیاوی معاملات میں, لیکن اللہ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنی خوشیوں پر دوسروں کے گھروں کے اندر گویا کہ ایک دکھ چھوڑ جانا, ان کے اندر ماتم قائم کر دینا, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر معاملے کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے, ہم اپنی ساری خوشیوں, شادی کی لے لیں تو جب سے بات چلے تو پتہ نہیں کون کون سے فنکشن ایڈ ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی ناجائز چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. دلہن کو رخصت کرنا ہے پھر سب کو یاد آ جائے گا, یا قرآن اٹھاؤ, قرآن کہا کہ قرآن پاک لیا, قرآن کے سائے میں. آپ منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے باب وضو آپ قرآن پاک کو چھو رہے ہیں یا آپ نے اس طرح چھوا قرآن پاک کو کہ آپ سائے میں ان کو رخصت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے سائے میں ہی صرف رخصت نہیں کرنا, قرآن کی تعلیم دے کر بھی رخصت کرنا ہے, قرآن کی تعلیم دے کر بھی ہمیں رخصت کرنا ہے. پوری شادی میں قرآن ایک جگہ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب گھر سے دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہو یا ہال سے دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہو, ہر ایک کو قرآن لے کر آؤ, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا اتنے جو دنوں سے یہ کر رہے ہیں, کیا یہ چیزیں قرآن میں منع نہیں کی گئیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انہیں منع نہیں کیا؟ ناظرین اکرام, یہ ضرور ان باتوں پر سوچئے اور غور کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی.
ہادیوں رہنما ہمارے غلاما, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.